الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں جن چیزوں پر خاص کرم فرمایا ہے ان میں ایک چیز انسانی دماغ ہے۔ اور انسان کا دماغ بنیادی طور پر کئی صلاحیتیں رکھتا ہے، مثلا اس میں یہ صلاحیت ہے کہ دماغ حافظے کو خود محفوظ رکھے۔ پہلی مرتبہ بچہ ایک چیز کو دیکھتا ہے اور وہ ماں سے پوچھتا ہے کہ امی یہ کیا ہے، تو ماں بتاتی ہے کہ بیٹے یہ کرسی ہے۔ بچے کا دماغ کرسی کی شکل کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ، دو تین مرتبہ، آخر بچہ بغیر کسی سے پوچھے پھر جان لیتا ہے کہ یہ کرسی ہے۔ اور ایک سیکنڈ تو بڑی چیز، مائکرو سیکنڈ اس سے بھی کوئی چھوٹی گھڑی ہے، تو اس حساب سے یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک چیز کو دیکھا اور چیز کو دیکھنے کے بعد بینائی نے اس چیز کی تصویر دماغ کی طرف پھینکی اور اس نے قوت حافظہ سے وہ تصویر نکال کے اس کے ساتھ ملائی اور فتویٰ جاری کیا کہ کرسی۔ بچے کے لیے ایک نئی چیز ہے، اور وہ کسی گاؤں میں جاتا ہے اور مینڈک کو دیکھتا ہے تو پہلی بار پتہ چلتا ہے کہ مینڈک کیا چیز ہے۔ اب اس کی تصویر وہ محفوظ کرے گا۔ انسانی دماغ میں اللہ نے ایک اور صلاحیت رکھی ہے، اور وہ انسانی دماغ کا مقابلہ اور جستجو ہے۔ اور ان مثالوں کے علاوہ انسانی دماغ میں ایک بہت بڑی چیز جو اصل انسان کے دماغ کی قوت ہے، وہ اصل چیز جس پہ انسانی دماغ کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، وہ نامعلوم سے معلوم کا سفر ہے۔ الٹا ہو گیا کہ معلوم سے نامعلوم کا سفر ہے۔ نامعلوم چیزیں اگر وہ انسان کو نہیں پتا، صحیح تعریف اب کر دیتے ہیں، یہ درمیان میں آوازیں آتی رہیں تو اس وجہ سے ذہن ادھر ادھر چلا گیا۔ اصل جو چیز اللہ نے دماغ میں رکھی ہے وہ معلوم سے نامعلوم کا سفر ہے۔ بس یہ اصول ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، اسے لکھ لینا چاہیے، اور اس سے بڑی کوئی قوت اللہ نے دماغ میں نہیں رکھی کہ انسان کو جو چیزیں معلوم ہیں ان کے ذریعے وہ کسی غیر معلوم چیز کی طرف سفر کرے۔ اس لیے دماغ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسانی دماغ اور ایک حیوانی دماغ، اور انسانی دماغ کا خاصہ یہ ہے کہ جو معلومات ہیں ان سے وہ سفر کرتا ہے غیر معلوم کے لیے، اور حیوانی دماغ نامعلوم کی جستجو چھوڑ دیتا ہے، اور جب کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی مرد و عورت وہ اس مصیبت میں گرفتار ہو جائے یا اس کی زندگی کو اس سے شناسائی حاصل نہ ہو کہ وہ کتنی سنگین حرکت کر رہا ہے کہ نامعلوم کی جستجو سے وہ محروم ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے فضل سے محروم. انسان کو اللہ نے اسی بنیاد پر پیدا کیا، قومیں بھی اسی بنیاد پہ ابھرتی ہیں، انسان بھی اسی بنیاد پر ابھرتے ہیں، اقوام کا اقتدار بھی اسی بنیاد پہ ابھرتا ہے کہ ہمیشہ وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے اور نامعلوم چیز اس کے لیے چیلنج بن جاتی. جو بچہ ایک صفحہ کسی کتاب کا پڑھ لے اور اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، اور پھر اس کے بعد اسے اونگ طاری ہو جاتی ہے، یا وہ صفحہ پلٹ کے آگے چل پڑتا ہے اور اس چیلنج کو قبول نہیں کرتا، وہ یقیناً اپنی زندگی برباد کرے گا. اور بہت سے افراد اگر کسی زمین پر ایسے پیدا ہو جائیں تو یہ قوم ہی اپنے آپ کو برباد کر لے گی، اس لیے کہ انہیں طلب ہی نہیں ہے، ان میں یہ تڑپ ہی نہیں ہے. یہ بالکل اس مریض کی طرح ہے جو مریض ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے بھوک ہی نہیں لگتی، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں، ورزش کریں، یہ چیزیں کھائیں، یہ دوا استعمال کریں. وہ تین چار مختلف طریقے بتاتا ہے کہ اس ذریعے سے آپ کو بھوک لگے گی. بھوک آپ کو کیوں نہیں لگتی؟ اس لیے کہ آپ کے منہ میں دانت نہیں ہیں، اور دانت لگوائیں، اس سے چبایا جائے گا، معدہ اپنی حرکت پہ واپس آئے گا، اور آہستہ آہستہ یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا. اب جو مریض نہ دانت لگاتا ہے، نہ غذا کو چباتا ہے، نہ ورزش کرتا ہے، نہ ڈاکٹر کی دوا کھاتا ہے، نہ اس کے مشوروں پہ عمل کرتا ہے، تو اس کا انجام سوائے مختلف بیماریوں کے، جسم کے کمزور ہو جانے کے، اور آخر کار مر جانے کے علاوہ کچھ نہیں. بالکل ایسے ہی جس شخص کی زندگی میں یہ تڑپ ختم ہو جائے، اور جو بچہ پڑھے پہلا صفحہ، اور پہلا صفحہ پڑھنے کے بعد وہ چیلنج کو قبول کرے، اٹھتا ہے، ڈکشنری دیکھتا ہے. اب تو ڈکشنری کا بھی زمانہ نہیں رہا، وہ اپنے موبائل پہ ڈالتا ہے کہ ارمغان کا لفظ یہ جو آیا ہے، تو ارمغان کسے کہتے ہیں؟ یہ جستجو ہے، یہ معلوم سے نامعلوم کی طرف کا سفر ہے. علامہ اقبال نے یہ لکھا ہے کہ ارمغان حجاز، تو ارمغان کا مطلب کیا ہے؟ آخر میں اسے سمجھنے کی کوشش کروں، اور جو بچہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اچھا ارمغان کا مطلب ہے چمن، تحفہ، خوبصورت چیز، وہ کہتا ہے زبردست بات علامہ نے کی. جو کہتا ہے ان شاعروں کا تو پتہ نہیں دماغ ہی خراب ہے، کس مصیبت میں پڑ گئے، اس کے حالات یاد کریں اور اس کی شاعری کی تشریح کریں، چلو اگلا صفحہ یا ٹیسٹ پیپر نکالتے ہیں، یہ خود بھی برباد ہوگا اور اس کی اولاد بھی برباد. صوفی کیا کرتا ہے؟ صوفی اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اسے معلوم ہے اس معلوم کی بنیاد پر نہ دیکھی ہوئی نہ دیدہ طاقت اللہ کی طرف چلتا ہے، اور کہتا ہے اے رب یہ معلوم ہے اس طرح نماز پڑھنی ہے، یہ کرنا ہے، لیکن جنت اور اس کی نعمتیں نامعلوم ہیں، خود تیری ذات جس کے سامنے میرا دل ہر لمحہ استحضار کی کیفیت میں رہتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اور تو آنکھوں سے پنہاں ہے، اللہ ان معلومات کی بنا پر میں نامعلوم کی طرف سفر کر رہا ہوں. صوفی یہی کرتا. سائنٹسٹ کیا کرتا ہے؟ سیب گرا، اس نے دیکھا اور اس نے اس معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر کیا کہ آخر کون سی طاقت ہے، سیب اوپر بھی جا سکتا تھا، نیچے ہی کیوں آیا؟ یہ اتنی بڑی نعمت ہے خدا کی کہ آدمی اگر اس سے محروم ہو جائے تو کوشش کرے اگر شریعت اجازت دے تو مر جائے، تاکہ ایسے نالائکوں سے یہ زمین خالی ہو اور کچھ لائک اور اچھے لوگ پیدا ہوں جو اس زمین پہ خدا کے پیغام کے وارث بنے، پوری عمر قرآن پڑھتا رہا اور یہ معلوم سے نامعلوم کا سفر نہیں کیا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے مجھ سے کچھ کہا ہے، اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ حامان جو کچھ سوچتا تھا ہم نے اس کے برعکس کیا، تو یہ حامان کون آدمی تھا، یہ کیا سوچتا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ حامان اور فرعون کو ہم نے دکھا دیا، وہ جنودہ ہما، اور جو ان کی فوج تھی ہم نے اسے بھی دکھا دیا کہ وہ لوگ غلط کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اور اللہ نے کچھ اور فیصلہ کر رکھا تھا۔ کبھی دماغ میں یہ آتا ہے کہ سوچیں حامان کیا تھا اور اس کا کیا منصوبہ تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے اپنی اس صلاحیت کو ضائع کر دیا، حتیٰ کہ اب دنیا کو دیکھیں، ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، اجناس اور دالیں بیچتا ہے، اور اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دال اتنی سستی فلاں شہر میں ملتی ہے تو یہ اس سے بزنس کرتا ہے۔ یہ معلوم سے نامعلومی کا تو سفر ہے جو دنیا میں ترقی کراتا ہے، اور جب بچہ معلوم سے نامعلوم کا علم حاصل کرنا چھوڑ دے اور صرف اس پہ اکتفا کر لے کہ مجھے اتنے مارکس لینے ہیں اور اس سے میری فرسٹ ڈویژن بن جائے گی اور پھر میں نے آگے کیا کرنا ہے، نوکری کر کے گھر کو کما کے لا کے دینا ہے، اس نے اپنا مستقبل ہی نہیں ضائع کیا، اس نے اپنے دماغ کی بہترین صلاحیتوں کو تج دے دیا۔ جستجو، نامعلوم کا سفر، یہ خدا کے دین میں اسی لیے کام آتا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام کسی شخص پہ ہوتا ہے تو وہ اس عقیدے کی حفاظت ہے جو عقیدہ کتاب و سنت سے ملتا ہے، کتاب و سنت سے جو اہل السنہ نے عقیدہ لیا، اور امت اپنی اکثریت کے ساتھ 1500 سال سے ایک سفر کر رہی ہے۔ خدا کا سب سے بڑا انعام ہے جو کسی بندے کو مل جائے، اور ایمان کے بعد سب سے اہم چیز وقت، جو آدمی نہیں جانتا کہ وقت کی چکی کیسے چلتی ہے اور وقت کیسے پیس دیتا ہے، اور وقت پر قابو پا کے مجھے اس فنا کے مقابلے میں بقا پر اس کو لانا ہے، وہ آدمی کبھی باقی نہیں رہتا۔ یہ جو صوفیہ تجدد امثال کا اتنا ذکر کرتے ہیں، اور مثنوی اور وہ تحریرات جنہوں نے امتوں کی حالت بدل دی، وہ ہمارے بچے نہیں پڑھتے، کوئی نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، یا یہ کہ اسے معلوم تو ہے لیکن وہ قوت عمل نہیں ہے کہ میں نامعلوم کی طرف سفر کر سکوں۔ وہ تحریریں اور وہ کتابیں جنہوں نے دنیا پلٹ کر رکھ دی، اور جنہوں نے صدیوں، کم سے کم 600 سال اس مثنوی نے اس امت کو جگائے رکھا ہے، اور معلوم کی مثنوی اب جتنا یورپ میں اس پہ کام ہو رہا ہے، اور امریکہ میں ایک سفر میں گورے ایک جگہ مل گئے، کہنے لگے مثنوی پڑھاؤ، مثنوی کا بتاؤ اس میں کیا ہے، میں کہا آپ کو اس میں سے کیا چیز پسند آئی، تو انہوں نے ایک شعر کا، فارسی میں صحیح پڑھ نہیں سکتے تھے، اس کا ترجمہ کر کے ہمیں بتایا، اور کہا یہ شعر ہے جس نے میری سوچ کو بدل دیا ہے، جس نے میری فکر کو تبدیل کر لیا ہے۔ تو ہم سمجھے کہ انسانی فکر کی تبدیلی، اگر یہ فکر کی تبدیلی معاشرے میں آ جائے تو پھر اس سیلاب کے سامنے کوئی طاقت نہیں رک سکتی، نہ حکومتیں، نہ فوجیں، نہ پیسہ، نہ اکانومی۔ فکر کی تبدیلی اتنی بڑی چیز، انقلاب فکر کی تبدیلی کی بنیاد پہ تو آتے ہیں، وہ مقرر، وہ تقریر کرنے والے جنہوں نے امتوں کی حالت بدل دی، اصل کیا چیز تھی؟ نامعلوم کا سفر۔ انہوں نے کہا اٹھو اور اس سفر کو کرو۔ مثنوی مولانا روم، اس جیسی چیزیں جنہوں نے امتوں کو صدیوں تک تھامے رکھا ہے، یہ جستجو اور فکر ختم ہو جائے کہ انہوں نے کیا پیغام دیا ہے، کس طرح ہمیں اس کو لے کر چلنا ہے، کس طرح اس پہ عمل کرنا ہے. جب وہ جستجو ختم ہو جائے اور انسان اور بچے محض معاشی حیوان بن کر جینے لگیں تو پھر اس زندگی سے موت اچھی. اس لیے یہ جو معلوم سے نامعلوم کا سفر ہے اسے کہتے ہیں فکر، اور اسی کی جمع افکار. شاہ ولی اللہ کی فکر، ابن خلدون کی فکر، ابن بطوطہ اس کے سفر نامے سے جو فکر ایک ملتی ہے، شاطبی کی فکر، امام رازی کی فکر، یہ فکر سمجھنے کی چیزیں. فرد اور قومیں ان افکار ہی کی بنیاد پہ اٹھتی ہیں، اور جس فکر نے پوری دنیا کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا اور لاکھوں افراد اس کی نظر ہو گئے، اور ایک مرتبہ تو پوری دنیا میں زلزلہ آ گیا اور قومیں اور ممالک اپنے وجود سمیت اس فکر میں گرتے چلے گئے، گم ہوتے چلے گئے، اور اس اندھیرے میں بالکل اپنے وجود اور حیثیت کو کھو بیٹھے. وہ اس کارل مارکس کی فکر تھی. کمیونزم کا نظام جب نافذ ہوا ہے تو دنیا بھر کے جتنے سرمایہ دار تھے زلزلہ پڑ گیا ان کے ایوانوں میں کہ یہ کون آ گیا ہے. علامہ اقبال جیسے آدمی نے کہا کہ وہ جو ہے نا روح مزدک کا بروز، یہ مزدک کی روح دوبارہ دنیا میں آ گئی ہے. نیس پیغمبر ولیکن در بغل زارت کتاب، وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن جو کتاب اس نے لکھی ہے یہ کتاب دنیا کو تباہ کر دے گی. 1938 سے 1935 میں انہوں نے کہا تھا، 38 میں تو انتقال ہو گیا، اور 1935 میں آپ 60 سال اور ملا لیجئے 58 سال، اور رشیا جو ٹوٹا ہے، لیکن اس فکر نے دنیا میں سرمایہ داروں کو تباہ کر کے رکھ دیا. انہوں نے کہا کسی طرح اس کو زندہ کرو، اور اب پالیسی یہ ہے کہ اگر کبھی بھی اسلام کے زندہ ہونے کے احیاء و تجدید دین کے چانسز ہوں تو احیاء و تجدید دین کو تج دے کر دوبارہ اس فکر کو زندہ کر لیا جائے، مگر اسلام کو نہ اٹھنے دیا جائے. اس لیے کہ ہمارے بچے، خود ہم فکر پہ مبنی نہیں ہیں، زندگی بس ٹھیک ہے، چل رہی ہے جیسے چل رہی ہے. کتنے لوگ ہیں جو فکر پر غور کرتے ہیں؟ انسانی دماغ کا سب سے بڑا کام اللہ نے جو متعین فرمایا ہے وہ فکر ہے، وہ سوچ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ مکرمہ میں 11 برس رہے ہیں، 2 نمازیں پڑھتے تھے، ایک صبح کی ایک شام کی. بس یہ تو معراج میں جا کر 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، اس سے پہلے صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب 2 نمازیں پڑھتے تھے. وہ فکر کی تطہیر تھی، وہ فکر کو بنانا تھا. اصل میں امتوں کا زوال اور معاشرے کا زوال ہمیشہ ایک چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے انسانوں کی اخلاقیات کا زوال اور ان کی نفسیاتی امراض. بس کبھی کوئی قوم اور معاشرہ معاشی وسائل کی قلت سے نہیں تباہ ہوا کرتا، کبھی کوئی قوم اور معاشرہ کفر سے تباہ نہیں ہوا کرتا، کبھی کوئی قوم اور معاشرہ اپنی فتح فوجوں کی اور ان کی ناکامی سے تباہ نہیں ہوا کرتا. تباہی اور زوال کا آغاز ہوتا ہے انسانوں کے نفسیاتی مسائل سے، اور انسان کے اندر اخلاقیات جو ہوتے ہیں اس سے زوال اندر سے پھوٹتا ہے، باہر سے نہیں آتا. اب خود سوچیں، کسی سوسائٹی میں لوگ الگ الگ رہ رہے ہوں، ہر ایک کا اپنا گھر اور مکان ہو، وہ آزادی سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہو اور شام کو پارک لے جا سکتا ہو، اس کے بچے سوئمنگ کرتے ہوں، تیر اندازی کرتے ہوں، ورزش پہ پورے ہوں، اور پڑھنے کے لیے جو اسے ایک کمرہ سکون کے ساتھ ملے وہ بچہ، اور وہ بچہ جہاں روز گڑبڑ ہوتی ہو، روز لڑائی ہوتی ہو، آج ماں پیٹ رہی ہے، کل باپ پیٹ رہا ہے، یہ گھروں کی لڑائیاں ہیں، یہ پھوپھی آ گئی ہے، یہ دادی آ گئی ہے، یہ چچی آ گئی ہے، دونوں کو کیا زمین پہ رہنے کا حق حاصل ہو جائے گا؟ اور کیا دونوں کی ذہنی سطح ایک ہوگی؟ تباہ کر دیں گی یہ گھر کی لڑائیاں اس کی صلاحیت. وہ بچہ ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آنی کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. حتیٰ کہ اس عمر کو پہنچ جائے گا جہاں وہ پہنچ کے اس گدھے کی مانند جو چکی کے گرد گھومتا ہے، وہ بس پیسے کما کما کے کہیں سے لاتا رہے، اور ان عورتوں کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری یہ روز کی جک جک اور بک بک ہمارے بچوں کو کتنا پیچھے ڈالے گی. جب قوموں اور امتوں کا یہ حال ہونے لگے، پھر لوگ باتیں کریں یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے. کدھر سے کر دو گے یار، تم تو ابھی اپنے نفسیاتی مسائل سے ہی نہیں نکلے. یہ انسانی نفسیات ہے، یہ بیماریاں، زوال یہاں سے شروع ہوتا ہے. کیوں نہ ہم اپنی نسلوں کے لیے، ہم ان بچوں کے لیے جو آئندہ آئیں گے، ایک اچھا ماحول انہیں دیں. کیوں نہ ہم ان کے متعلق سوچیں کہ ہماری آئندہ نسل ان نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگی. ہم کچھ کوشش کریں گے کہ ارے بچہ اس بات پر نہ دیکھے کہ میں اور بیوی لڑ رہے ہیں، کیا یہ پکنا تھا اور آج نمک زیادہ تھا اور اٹھا کر برتن پھینکے جا رہے ہیں. اس بچے کو اس ماحول سے کیوں نہ ہم بچائیں؟ اسی لیے اخوان الصفا کے جو نوجوان تھے نا، اگرچہ کفر تھا ان میں والعیاذ باللہ، خدا بچائے، ملتان ان کا مرکز تھا، بغداد ان کا مرکز تھا، بڑے بڑے اسلامی تہذیب کے شہر ان کے قبضے میں آئے ہوئے تھے. اسپین تک ان کے اثرات اس زمانے میں پہنچے جس زمانے میں بظاہر ترسیل کے ذرائع مضبوط نہیں تھے. 90 سال کے اندر اندر عالم اسلام نے گھٹنے ٹیک دیے اخوان الصفا کے سامنے. اگر وہ تشدد میں نہ پڑ جاتے تو شاید اس امت کو کہیں سے کہیں اور تباہی میں لے چلتے. وہ تشدد نے انہیں خراب کر دیا، لیکن افکار اور نظریات یہ تھے کہ کسی طرح اپنی آئندہ نسل کو ہم چیزوں سے بچائیں. اور آپ کو شاید حیرت ہو، یہ اتنی بڑی چیز تھی کہ انہوں نے اپنے رسائل میں ایک جگہ لکھا کہ ہمیں کوشش سب سے پہلے کرنی ہے کہ ہماری جماعت میں وہ افراد شامل ہوں جن کے گھر میں ساس اور بہو کا جھگڑا نہ ہو. یہ بالکل ایسی ہی عجیب بات، جیسی عجیب بات یہ تھی کہ امریکہ نے مشرف سے کہا یہ کام کرنے ہیں، اور ایک اس میں سے یہ بھی شک رکھتی کہ آپ کا نظام تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور ہم اس کے لیے جو بھی بورڈ بنائیں گے آ خان اس کے چیئرمین ہوں گے، اور اس بورڈ کے تحت سارے ملک میں تعلیم جاری کی جائے گی. یہ اس طرح کی عجیب اور انہونی باتیں جو ہیں نا، وہ اس لیے ہمیں سمجھ میں آتی کہ ہم جانتے نہیں کہ انسانی ترقی کا سفر کیسے ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہوتا ہے معلوم بنیادوں پہ نامعلوم کی طرف سفر کر. اس لیے اگر یہ باتیں مشکل ہوں، نہ سمجھ میں آئیں، تو سننے کی بجائے نفل پڑھنے چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کا بھی وقت ضائع نہ ہو. مگر فکر کرنی چاہیے کہ ہم آئندہ کو دیکھ کیا رہے ہیں، اور ہماری آئندہ نسلیں بھی انہی مصیبتوں میں مبتلا رہیں گی، یا ان کے لیے کوئی اچھا ماحول پیدا ہو.